بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء مختصر تفسير كدرس جاري ہے، اور آج کی نشست میں آیت نمبر 105 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما. انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن مجید نازل کی ہے، بالحق حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیا ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ نہ ہو خیانت کرنے والے، دغا بازوں کی طرفداری کرنے والے. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، مغفرت کی دعا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا بڑا مہربان ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے، قرآن مجید، بالحق حق کے ساتھ. اور بالحق میں یہ تین چار چیزیں شامل ہیں، نوٹ کر لیں. بالحق یعنی سچی کتاب ہے، سچ کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس میں تمام دن اور آخرت کی بھلائی موجود ہے، اور یہ محفوظ ہے شیطان الانس اور جن سے، شیطانوں کے رد و بدل تحریف سے بھی محفوظ ہے. بالحق حق کے ساتھ نازل ہوئی سے مراد سچی کتاب ہے، سچ کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس کتاب میں دین اور آخرت کی تمام بھلائیاں موجود ہیں، کامیابیاں اسی کتاب سے جڑی ہوئی ہیں، تمام کامیابیاں، اور یہ باطل سے پاک ہے، اور تحریف کرنے والے شیاطین سے بھی پاک ہے، چاہے شیاطین انس ہو یا جن ہو، اس لیے یہ حق کتاب ہے. اور حق لفظ جو ہے عام طور پہ، حق وہ ہے جو حقیقت کے مطابق ہے، حقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ حق ہے اور حقیقت پر قائم ہے. یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ پہ فیصلہ کریں، اس عظیم کتاب جو شامل ہے اور جس میں تبیان لکل شیء ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ہر چیز کو اللہ نے بیان کری اس کتاب میں، کامل اور شامل کتاب ہے، اس میں تمام شریعت کے جو مسائل ہیں موجود ہیں، دنیا آخرت کی بھلائی بھی موجود ہے، اسی سے جڑی ہوئی ہے. اور جب کوئی جھگڑا ہو کسی مسئلے میں، اس جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے، چاہے جھگڑا معاملات کے تعلق سے ہو، جیسے فقہ کے درس میں گزر چکا ہے، چاہے جھگڑا پورے شریعت کے مطابق ہو، چاہے عقائد کے مسائل ہوں، چاہے عبادات کے مسائل میں ہو، چاہے فقہی مسائل معاملات کے مسائل میں ہو. یہ عام ہے، اس آیت کریمہ میں عام ہے، اور فقہ کے درس میں جو قوا کی میں نے ابھی درس دیا ہے اس میں، وہ فقہ کے تعلق سے، اور فقہ میں نے کیا بتایا، تین چیزیں کس میں فیصلہ کرتا ہے قاضی، اکثر جھگڑا کن تین چیزوں میں ہوتا ہے، خون میں، الدماء، دوسرا عزت، اور تیسرا عزت العبر، اور تیسرا الاموال، مال. یہ فقہی مسائل میں ہوتا ہے. اب شرعی مسائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں، جسے آپ اللہ حکم دے رہے ہیں، وہ کیا ہے، تمام شریعت دنیا اور آخرت کے تعلق سے دین اور آخرت کا جو بھی فیصلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اچھا, بما اراک اللہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ہے, یعنی سمجھایا ہے, یعنی لیس بما رأیت انت, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں ہے. یہ فیصلہ بھی کیسے ہوگا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اور بعض فیصلوں جب اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت بھی کر دی ہے, بشریت کا تقاضا ہے, سب متفق الحدیث میں آیا ہے, تم لوگ آپس میں جھگڑتے پھر میرے پاس فیصلے کے لیے آتے, تم میں سے ایک شخص دوسرے پر اپنی زبان کی چاشنی اور انداز بیان میں غالب آ جاتا ہے, میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں, جبکہ وہ نہ حق آپ کا مال چھین لیتا ہے, تو یہ اچھی طرح جان لو کہ وہ جہنم کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے جائے گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب وحی نازل نہیں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے فیصلہ کر دیتے ہیں, کیونکہ وحی معصوم ہے, اس میں خطا کی گنجائش ذرہ برابر بھی نہیں ہے. اگر کچھ فیصلوں میں جو لوگوں کے بیچ میں جھگڑے ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بری ہے نا, اس بندے نے جھوٹ بولا ہے, جھوٹا دعویٰ کیا ہے, جھوٹی قسم کہی, کچھ بھی کیا ہے, تو قاضی فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ حقائق کو دیکھ کے, شواہد کو دیکھ کے, بینہ اور جو براہین کو دیکھے یا قرائن کو دیکھے فیصلہ کرتا ہے. اب ایک شخص زبان میں چاشنی ہے, اس کا انداز بیان بہت تیز ہے, اور جو بیچارہ صاحب حق ہے وہ بیچارہ بول نہیں سکتا, یا تو قاضی سے دہل جاتا ہے, ماحول اس کے دیکھ کے دہل جاتا ہے, یا زبان اس کے کام نہیں کرتی, یا بیچارہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, حق اپنا حق کا مطالبہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, یا وکیل جو ہے وہ جھوٹ بول کے حق فیصلہ کروا دیتا ہے. تو اگر کوئی بھی وجہ بھی ہو, اگر کوئی شخص نہ حق کسی پر ظلم کرتے اس کا حق لے لیتا ہے, تو گویا کوئی جہنم کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے گیا, جہنم کا عذاب کا مستحق ہے. اچھا, بما اراک اللہ میں یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, وحی نازل ہوتی ہے, اور جس فیصلہ وحی نازل ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس میں کوئی رد و بدل کر بھی نہیں سکتا, اور نہ ہی اس میں کوئی غلطی کی ذرہ برابر گنجائش ہو سکتی ہے. ولا تکن للخائنین خصیما, اور خیانت کرنے والے دغا بازوں کی آپ ان کی طرفداری نہ کریں, ان کی طرف جھگڑا نہ کریں, ان کی وکالت نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جب حق بیان کر دیا ہے, فیصلہ حق کے مطابق کرنا ہے, نہ حق فیصلہ نہیں کرنا ہے, ظلم سے اور حق فیصلہ کو حکم دیا ہے, اب جو نہ حق چیزیں ہیں جو ظلم ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا ہے, اس سے بچنا ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے, کیونکہ دغا باز بھی ہیں, دھوکے باز بھی ہیں, خیانت کرنے والے بھی, اپنے نفس پہ خیانت کرتے ہیں, دوسرے پر خیانت بھی کرتے ہیں, دغا بازی سے, دھوکے دہی سے دوسروں کا حق بھی لے لیتے ہیں, ناجائز حق جو ہے, تو ان کی طرف سے آپ کبھی جھگڑا نہ کرنا, وکالت نہ کرنا. اور ان آیات کریمہ میں وکالت کے تعلق سے عظیم احکام اور مسائل ہیں. جو وکالت کا سسٹم آج چل رہا ہے ہمارے زمانے میں, جبکہ بہت سارے قوانین غیر شرعی ہیں بہت سارے ملکوں میں, اور جو شرعی سعودی عرب شریعت مطابق قانون یہاں پہ الحمدللہ اور فیصل شریعت کے مطابق ہوتے ہیں, یہاں پر وکالت کا سسٹم موجود ہے. تو اس وکالت کا جو صحیح سسٹم ہے وہ کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, آج کے درس میں انشاءاللہ بتا دوں. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب میں جس میں تبیان لکل شیء, ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے, اس میں بتائیں کہ دیکھیں کہ کیسے بنیادی باتیں ہیں اور کس طریقے سے اس مسئلے کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. اس سے پہلے میں نے میڈیا کے تعلق سے بات کی تھی, اسی صورت کے تفسیر میں دیکھ لیں, آیت نمبر 83 بتا رہے ہیں نا, ہاں اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے جو میڈیا ہے اس میں جو بنیادی بات ہے خبر کی تحقیق کرنا, پھر اسے آگے پھیلانا, بغیر تحقیق خبر کو کبھی بھی پھیلانا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں فطرہ فساد کا اندیشہ ہوتا ہے اور شیطان کا یہ راستہ ہے. کس طریقے سے اس کی تفسیر میں گزر چکی ہے, اور آج کے درس میں وکالت کا جو سسٹم اس پہ چلا بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا ہے کہ ان کی طرف سے کبھی جھگڑا مت کریں, جو دغا باز ہیں, جو خیانت کرنے والے ہیں, جو لوگوں کا نا حق مال کھانے والے ہیں. اور اگر ایسا ممکن ہو, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی باطل پر کسی کی طرفداری نہیں کرتے نہ ہی ان کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن اگر کبھی ایسا ہو, ایسا خدشہ بھی ہو, واستغفر اللہ, اب اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں, ان اللہ کان غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا ہے, بڑا مہربان, بڑا رحم کرنے والا ہے. اچھا, اس میں بعض مفسرین نے ایک قصہ بیان کیا ہے, اس قصے کے تفصیل میں کہ کیا نام بندہ کیا ہے, اس میں مختلف ہے, لیکن قصہ حقیقی ہے کہ ایسا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جھگڑے سے، وکالت، غلط وکالت سے محفوظ کر دیا ہے. قصہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے کسی کی چوری کی ہے، چوری کرنے کے بعد جو مال سامان اس نے چرایا ہے، جب اسے اندیشہ ہوا کہ میں پکڑا جاؤں گا، اسے کسی اور شخص کے گھر کے سامنے رکھ دیا ہے اور خود گھر واپس آ گیا. اور نے گھر والوں سے کہا، جو قبیلہ تھا، کہا کہ مجھ پر چوری کی تہم، میں نے چوری کی ہے تو، اور میں نے سامان فلاں گھر میں رکھا ہے، آپ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوں اور میری برات کا کہیں کہ میں بری ہوں، میں نے چوری نہیں، چوری اس نے کی ہے جس نے جس کے گھر کے سامنے سامان رکھا ہے. وہ ایک وہ قبیلے والے جاتے اس کا دفاع کرنے والے کے لیے، رات کو اپنے سرگوشی کرتے ہیں، آپس میں فیصلہ کرتے ہیں، پورا قبیلہ جو آپ سے بیٹھے، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کہ اس نے ایسا کہ اب یہ بندہ ہمارے قبیلے کا میرا بدنام ہو جائے گا، ہمارا یہ بندہ بدنام ہو جائے گا، تو اس کو ہم بچانے کے لیے ہی کرتے ہیں کہ آپ سے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وہ قصہ پورا سناتے ہیں، جب ہمارے پاس مال ہی نہیں تو ہمیں کیوں تہمت دی جا رہی ہے، تو جس کے پاس مال ہے وہی جرم دار ہے نا، تو اس کو سزا ملنی چاہیے. چنانچہ وہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر دیتا ہے. اب دیکھیں گناہ جو ہیں، آگے تفصیل کی، دو تین قسم کے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے، یا تو اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، الحمدللہ یہ اللہ کو پسند ہے، توبہ کر اللہ کو پسند، گناہ پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، توبہ ہو جاتی ہے. دوسرا شخص گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، بڑے خطرے میں ہے. اگر شرک اور کفر نہیں ہے، شرک اور کفر اس کے معافی کوئی نہیں ہے، شکر شرک اور کفر کے علاوہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کے سپرد اللہ تعالیٰ چاہے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے، اور چاہے تو اس کو عدل انصاف کر تو اس کو سزا دے دے. تیسرے سے زیادہ خطرناک معاملہ کہ گناہ کر کے یا غلطی کر کے کسی اور پر تہمت لگا دے. یہ تین ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان تینوں کیسے بیان کیے. آئے دیکھتے ہیں اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ولا تجاد عن الذين يختنون انفسهم. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں، ان کی وکالت نہ کریں جو اپنے تئیں خیانت کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا جو بڑی خیانت کرنے والا دغا باز گنہگار ہے. اچھا، خائن نہیں فرمایا، خوان، کیا فرق ہے؟ خائن اسم فعل ایک مرتبہ، خوان بار بار ملٹیپل غلطی کی تکرار ہوئی ہے، اثیمہ گنہگار. اس قصے میں کیا ہوا؟ چوری ہوئی، گناہ، خیانت، خائن، پھر اس چوری سے توبہ نہیں کی، اور گناہ، پھر اس چوری کی تہمت کسی اور پہ لگا دی، تین. دیکھیں خوان کیوں ہے بتا رہا ہوں میں. پھر اپنی قوم کو جا کے دفاع کے لیے کہا، چار، قوم نے ساتھ دیا، پانچ، قوم نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہ دفاع کرنا، وکالت کرنے کی پھر جسارت کرنے کے لیے گئے. یہ کیا خان یا خوان ہے؟ یہ جو ہوا ہے خوان، اثیمہ گنہگار ہے. اچھا یہ کیوں ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں، ڈرتے ہیں اور شرماتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے نہ شرماتے ہیں. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، جب وہ مشورہ کر رہے تھے، رات کے سرگوشیاں کر رہے تھے، اور وہ باتیں کرے جو اللہ کو پسند، جسے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. کیا باتیں ہو رہی تھی؟ کہ اس شخص کا دفاع کرے جو ہمارے قوم کی سے چوری کی ہے. دیکھیں سبحان اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اپنے علم کے سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اپنی پکڑ سے بھی ساتھ ہے، اللہ چاہے تو فوراً پکڑ لیتا وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وہ معہم اذ یبیتون، یبیت کہتے ہیں، بیات کہتے ہیں، رات میں کوئی کام کرنا، بیات رات کو کہتے ہیں. یبیتون سب بل کے، جب رات کو وہ کو کچھ کام کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ ما لا یرضی من القول، جس اللہ راضی نہیں اس قول سے جو کہہ رہے تھے رات کو، اور اپنے منصوبہ بنا رہے تھے. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں سب کو محیط ہے. دیکھیں علیم کا لفظ نہیں ہے، وہ تو اللہ ساتھ ہے علم سے. محیط اور علم میں کیا فرق ہے؟ محیط میں علم سے بھی زیادہ معنی موجود ہے، کہ احاطے میں ان کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی پکڑ سے بچ بھی نہیں سکتے، احاطہ میں ہے. علم تو علیم ہے نا, خوب جاننے والا ہے, تو محیطہ خوب احاطہ کرنے والا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے علم سے وہ کبھی بچ نہیں سکتے. آگے دیکھیں, کہاں چلا گیا, اسے اوپر اوپر ہو گیا. ٹھیک, اللہ تعالیٰ کا ارشاد, ہا انتم ہا اولا جادلتم عنہ فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامة ام من یکون علیہم وکیلا. ہا انتم ہا اولا, چلو تم لوگوں نے تم کی طرفداری دنیا میں تو کر دی ہے, طرفداری کر کے وکالت کی ہے دنیا میں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون وکالت, کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. ام یکون علیہم وکیلا, یا کون ان کا وکیل ہوگا قیامت کے دن. کتنے خطرناک اور خوفناک, دیکھو وعید, دیکھیں وکیل وکالت تو کرتا ہے دنیا میں, چاہے رشوت لے نہ لے, جس طریقے سے, یا دوستی نبھائے, غلط فیصلہ کروا دیا ہے جج کے سامنے, قاضی سے جھگڑا کروا کے, بحث مباحثہ کر کے, جرح کر کے, سارا کام کر کے غلط فیصلہ سنا دیا. دنیا میں تو اس کو جو چاہتا تھا مل گیا ہے, مال, دولت, فیس, اس کا نام, اس کا کبھی کیس ہارتا نہیں ہے, بڑا وکیل ہے, بڑا نام, بڑا مشہور, وغیرہ وغیرہ, یا دوست کو اس کا دوست حق مل گیا, یا اس کا جو کلائنٹ تھا اس کو بھی اس کا. دنیا میں جھگڑا کر کے دنیا میں سے کچھ کما لیا ہے, جبکہ خالی ہے دنیا سے جاؤ کچھ ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے, اللہ کی قسم کپڑے بھی نہیں ساتھ نہیں جائیں گے. آپ ریا روپے کی بات کرتے, نام دولت اور شہرت کی بات کرتے, اللہ کی قسم سب سے پہلے نام چھین لیا جائے, کہتے ہیں لاش پڑی ہے, جنازہ ہے, کب اس کو جنازہ پڑے, کب دفن کرنا ہے, نام نہیں رہے گا. ٹائٹل تو دور کی بات ہے, ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر صاحب, فلاں فلاں, وکیل صاحب, جج صاحب, سب ختم. روح نکلنے کے بعد آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا نام چھین لیا جائے گا, آپ کے کپڑے اتار لیا جائیں گے, آپ کے ساتھ قبر میں آپ کا عمل ہوگا, آپ ہوں گے, کوئی سی چیز ساتھ نہیں جائے گی. آگے دیکھیں ذرا, اچھا قیامت کے دن روز محشر میں, دنیا میں تو کر لیا ہے, قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اب وکالت کر کے دکھاؤ نا, اب بتاؤ کیا کیا تھا. پتہ کیا ہوگا, جو مظلوم تھا دنیا میں وہ گربان پکڑ کے آئے گا اس شخص کا جس نے اس پہ ظلم کیا, وکیل بھی شامل ہے, ہر وہ شخص شامل ہے جس نے اس کی مدد کی ہے اس کے ظلم پر, اس مظلوم پر گربان پکڑ کے آئے گا, وہ کہے اللہ تعالیٰ میرا حق اس سے لے لے, جبکہ اس کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی, ظالم کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی. حدیث میں ہے کہ صدقات ہے, نماز ہے, صدقات اور اس کے پہاڑ ہوں گے, روزہ بھی ہوگا, صدقات سب کچھ ہوگا. کہاں ہے زمین کا ٹکڑا, کہاں ہے گھر, کہاں ہے مال, کہاں دولت جو اس نے ہڑپ کیے, ہے کچھ, سب دنیا میں چلا گیا, مزہ کوئی اور لوٹ رہے ہیں, اس کے وارث, اس کی بیوی بچے وہاں پہ دنیا میں, یہاں پر حساب کے لیے کون کھڑا ہے, یہ کھڑا ہے. دے اس کو حق کہاں سے دوں, اس کے نیکیاں, وہ جو پہاڑ تھے نا نیکیوں والے, وہ سب ختم ہو رہے ہیں, اگر کچھ ہے تو اللہ سب پہ رحم فرمائے, وہ نیکیاں اس مظلوم کی طرف جا رہی ہیں, نیکیاں ختم, راضی نہیں, نہیں راضی نہیں ہو مظلوم کی طرف, راضی نہیں ہو میں, کیا چاہیے, میرے گناہ اس کے سر پہ ڈال, وہ گناہ اس کے سر پہ ڈال دیں, ثم یطرح فی النار, پھر جہنم رسید کر دیا جائے گا یہ شخص, یہ جو دنیا میں ظلم کرتا ہے یا ظلم کا ساتھ دیتا ہے. دنیا بھی گئی, آخرت بھی. اس سب دونوں کو تناظر دیکھیں, ہا انتم ہا اولئے جادلتم عنہ فی الحیات الدنیا, دنیا میں تو تمہیں مل گیا جو تم نے جھگڑا کیا, جدال کیا, بحث وباحثہ کیا, وکالت کی تمہیں مل گیا, آخرت میں کیا ہوگا. اس دن سے تمہیں ڈر کیوں نہیں ہے, اصل پیغام یہ ہے, اس دن سے ڈرو جب فیصلہ اللہ کے بارگاہ میں ہوگا, ظالم اور مظلوم آمنے سامنے ہوں گے, اور مظلوم کا ہاتھ ظالم کے گریبان میں ہوگا, اور اس کی نیکیاں لے لے گا, اور وہ جہنم رسید ہو جائے گا, مظلوم جنت میں چلا جائے گا اور ظالم جہنم رسید ہو جائے گا. نعوذ باللہ. دنیا کی لذتیں دیکھ لیں کتنی ہیں, اس میں سب شامل ہیں. نافرمان کو دیکھا شہوت کی پیروی کرتے ہوئے شہوت کو پورا کرنے کے لیے زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، مر گیا، کیا ساتھ گیا؟ لذت ایک لمحے برابر کی تھی، جب انسان مر جاتا ہے، یہ 70-80 سالہ 100 سالہ زندگی جتنی بھی ہے، پتہ کتنی لگتی ہے؟ یومن او بعض یوم، ارے 70-80 سال، ایک دن یا ایک دن سے کم، یعنی 1-24 گھنٹے بھی نہیں لگتے، لمحہ یوں گزر گیا ہے. اور اس لمحے کے لیے رب سے جنگ، سود جیسے گناہ کر کے جنگ کرنا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف، زناکاری ہے، بدکاری ہے، ظلم ہے، کرپشن ہے، رب کو ناراض کرنا ہے، والدین سے بدسلوکی کرنی ہے، رشتہ توڑنا ہے، رشوت کھانی ہے، حرام کھانا ہے، شراب پینی ہے، پڑوسی کو تکلیف دینی ہے، قطع رحمی کرنی ہے، کتنی گناہ کو، غیبت ہے، چغل خوری ہے، وغیرہ وغیرہ، شرک، بدعات، خرافات، یہ سب کس لیے ہے؟ ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ ان اللہ ان اللہ راجعون. اور پھر ظلم، ایک تو ظالم ہے، ایک ظالم کا دفاع کرنے والا ہے، اور ظالم کے ظلم پر اسے آمادہ کرتے ہوئے اس کا مظلوم سے اس کا حق چھینے میں اس کا مددگار ہے، سب ایک ساتھ ہے. اچھا آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو برا کام کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا پھر نفس پہ ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، یجد اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ کو بڑے مغفرت کرنے والا بڑا مہربان پائے گا. غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، جسے پہلے بھی گزر چکا ہے اسماء و صفات کے باب میں، اور اس جماعت کے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہے، ان تمام ناموں پر اور ان صفات کمال پر ہمارا ایمان ہے، جو جن کا ذکر قرآن مجید صحیح حدیث میں ہے، ہم ان تمام ناموں پر اور ان صفات کمال پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر تشبیہ کے، بغیر تکیف کے، بغیر تعویل کے، تحریف کے، اور بغیر تعطیل کے انکار نہیں کریں گے ہم. اس میں دیکھیں اب میرے کہ گناہ کی 3 قسمیں، یہ کون سی قسم ہے؟ پہلے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، یا عمل سوءً، برا کام کرتا ہے، یا نفس پہ ظلم کرتا ہے، پھر توبہ استغفار کرتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا، بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. اور یہی مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کو مغفرت طلب کرنا، توبہ بہت پسند ہے. دیکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے نا، یا تو پھر نفس پہ ظلم کرتا ہے، کسی اور پہ ظلم کرتا ہے، دونوں گناہ ہے. پہلی صورت میں انسان اپنے نفس پہ گناہ کر رہا ہے، یا عمل سوءً عام ہے، خصوصی طور جب اپنے نفس پہ گناہ کرتا ہے، شراب پی لی ہے، نفس سے گناہ کیا ہے، کیونکہ مار دھاڑ، مال چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، یہ سب دوسروں پر ہے، اب نفس پہ ظلم کیا ہے اس نے، یا جیسے بدعات ہے، خرافات ہے، نفس پہ ظلم کیا ہے، شرک کر نفس پہ ظلم کیا ہے، وہ شرک ظلم عظیم ہے جب انسان نفس پہ ظلم کرتا ہے. اچھا نفس پہ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ ظلم تو کسی اور پہ ہوتا ہے نا، کبھی سوچے نفس کے ساتھ ظلم کا لفظ کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کسی کا جواب ہے؟ ظلم ہمیشہ کسی اور پہ ہوتا ہے نا، نفس پہ ظلم کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ ایک راز ہے اس میں. نہیں وہ تو ہے، لیکن نفس پہ ظلم کی وہ تو کسی اور سے ہوتا ہے، ظلم اس پہ ہوتا ہے جس کا انسان مالک نہیں ہوتا. انسان نفس کا مالک ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ بالکل انسان نفس کا مالک نہیں ہے، نفس امانت ہے ہمارے پاس، نفس امانت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید ایک جگہ پر، صرف ایک جگہ پر 11 قسمیں کھائی ہیں پورے قرآن میں، صرف ایک جگہ ہے. 11 قسمیں کھانے کے بعد جواب القسم کیا ہے؟ قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ. قد افلح من زکاہ، فلاح اس نے پہ جس نے تزکیہ کیا نفس کا، اس کو پاک کیا ہے، اور قد خاب من دساہ، ناکام ہوا اس نے جس نے اسے دبائے رکھا. تو نفس پر ظلم کرنا اس لیے کہ ہم نفس کے خود مالک نہیں ہیں، نفس امانت ہے ہمارے پاس، ہم نے نفس کو پاک کرنا ہے. نفس کو پاک کرنے کے لیے پوری شریعت ہے، قرآن اور سنت ہے، منہج السلف ہے. جس نے نفس کو دبائے رکھا ہے، اسے پاک نہیں ہونے دیا ہے، وہ جرم دار ہے. جس نے اسے پاک کیا ہے وہ کامیاب ہے. قد افلح من زکاہا. اچھا اب پہلا گناہ جو ہے، انسان جب نفس پہ کرتا ہے، اور استغفار کی طرف اللہ نے یہاں پہ اسے آمادہ کیا کہ استغفار کرے تاکہ اس میں بخش دوں. اچھا استغفار میں ملتا کیا آپ کو؟ دیکھیں تین چار چیزیں نوٹ کر لیں آپ. اب گناہ ہو گیا ہے, گناہ ہو گیا ہے, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر نقص اور عیب پیدا ہو جاتا ہے. کوئی گناہ, کوئی نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو انسان ایمان کمزور ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے نا, مضبوط ایمان میں گناہ کیسے ہوتا ہے؟ تو ایمان کمزور, نقص اور عیب, ایمان کی کمزوری سے نقص اور عیب ہوتا ہے نا, نقص اور عیب ہو جاتا ہے. اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے توفیق میں کمی ہو جاتی ہے. توفیق کی کمی کی وجہ سے انسان کے آج کا دن حال جو ہے وہ بھی خطرے پڑ جاتا ہے, مستقبل خطرے پڑ جاتا ہے, توفیق نہیں ہوتی نا. جب انسان توبہ استغفار کر لیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے گناہ معاف, نافرمانی ختم. نمبر دو, اس کی جو ایمان مضبوط ہوا, نقص عیب دور ہوا کہ نہیں, ٹھیک ہے, اس کا حالت آج جو حال ہے بہتر ہوا, مستقبل بھی بہتر, توفیق بھی واپس ہوگی, جو پچھلے اعمال صالحہ تھے وہ بھی برقرار ہیں. سبحان اللہ, دیکھیں ایک لفظ میں کتنی چیزیں ہیں. استغفر اللہ جب ہم کہتے ہیں, وہ اتوب الیہ, توبہ طلب رب سے کرتے سچے دل سے, توبہ شرطیں بھی پوری ہو جاتی ہیں, تو ہمیں صرف گناہ کا خاتمہ ہمیں نہیں ملتا سی, گناہ ختم ہو گیا, بلکہ اس کے ساتھ ہی تین چار سے اور بھی ہوتی ہیں. یہ تین چار سے بونس میں ہے, پتہ ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے کیا چاہا ہے؟ استغفر اللہ, کہ گناہ معاف کر دینا. اس گناہ کی معافی کے ساتھ پتہ ہے اس کے ساتھ اور کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں؟ آپ کو جو ایمان کم ہوا تھا وہ پھر مضبوط ہو گیا, جو توفیق تھی نا پہلے اس گناہ سے پہلے وہ بھی واپس آ گئی اور اس سے بہتر ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کیوں پسند کرتا توبہ کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر دینا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اچھا دوسرا دیکھیں, یہ پہلا تھا نا گناہ, دوسری قسم دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہ اسی کے تعلق سے جو پہلی سورت ہے گناہ کی. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا, اور جو گناہ کماتا ہے, فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, تو وہ پھر اپنی جان پہ کماتا ہے, اس کا جو اس گناہ کا جو اثر اس کے اپنے حد تک ہے, اس نے نفس سے گناہ کمایا ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا, بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے گناہ کو اس شخص کے جو اس کے گناہ کا تعلق ہے علم اور حکمت سے کیوں جوڑا ہے, کبھی سوچا ہے؟ دیکھیں سبحان اللہ, واللہ علم, اللہ تعالیٰ علیم ہے, خوب جاننے والا ہے کہ جس شخص نے گناہ کیا ہے اب یہ توبہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے, اس کے دل میں تنگی ہوئے ہے نہیں ہوئے ہے, توبہ کی شرطیں پوری کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اگر اس کے دل میں یہ تنگی, یہ ندامت محسوس ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکم, اس کے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے, وہ تائب ہو جاتا ہے. اور جس کے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس شخص نے گناہ کیا ہے, اب یہ توبہ نہیں کرنے والا, یہ مزید گناہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے اپنے حوالے کر دیتا ہے, اس شخص کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے, اس توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, اسے تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے, ہدایت نہیں دیتا. اس لیے علیم اور حکیم, حکیم میں حاکم بھی ہے اور بڑی حکمت والا بھی ہے. علیم میں خوب جاننے والا ہے, اللہ کا علم کا احاطہ ہے, اللہ تعالیٰ دل کے اندر چھپے راز کو بھی جانتا ہے, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ اس نے جو گناہ کیا توبہ کرنے والا ہے کہ نہیں, خوب جانتا ہے کہ نہیں, خوب جانتا ہے. اس لیے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ توبہ کر لیتا ہے, اور دوسرے کو جو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے توبہ نہیں کرے گا, حکمت کا تقاضا ہے, اس کو اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے, وہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے اسے. سبحان اللہ. اور یہ دوسری صورت ہے, پہلی صورت میں تو انسان نے گناہ کیا ہے نفس پہ توبہ کر لی, دوسری صورت میں گناہ کیا توبہ نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون توبہ کرے گا کون توبہ نہیں کرے گا. جو توبہ نہیں کرے گا تو اس کو ذمہ دار وہ خود ہے, جو بھی سزا اسے ملے گی, جو توبہ کرے گا اس کو اللہ نے توفیق دیا توبہ کرنے کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, وہ علیم اور حکیم ہے کہ اس نے توبہ کرنی ہے اسے توفیق دے دیتا ہے. تیسری صورت کون سی تھی؟ جب کوئی گناہ کر کسی اور پہ تہمت لگے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا, اور جو کوئی خطا یا گناہ کو کماتا ہے. اچھا یکسب کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کسب میں انسان محنت کرتا ہے, انسان جب عام روزگار زندگی میں جب روزگار کے لیے باہر سے گھر سے نکلتا ہے تو جدوجہد ہوتی ہے کہ نہیں, تو کسب اسے کہتے ہیں. انسان جب گناہ کر اس کے لیے بھی وہ سوچتا ہے, جب چوری کرتا ہے ایسے چوری کرتا ہے یا منصوبہ بناتا ہے, تو اس میں کسب ہوتا ہے، اس میں حرکت ہوتی ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، سبحان اللہ. وہ میں یکسب خطیئتن، جسے خطیہ، خطیہ کے دو معنی ہیں، ایک تو بڑا گناہ بھی بعض علماء نے کہا ہے، بعض مفسرین نے، بعض نے کہا ہے کہ انسان جب کوئی خطا ہو جاتی ہے جس سے وہ توبہ نہیں کرتا، خطا ہو گئی ہے، او اثمن، بڑا گناہ. ثم یرمی بہ بریئن، پھر کسی بری پر اس کی تہمت لگا دے. فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو یقیناً اس نے اپنے اوپر بہت بڑا بہتان، کھلا گناہ لادا ہے. بہتان اثم اور مبین، واضح اور کھلا گناہ جو ہے اس نے اٹھایا ہوا اپنے کمر پہ. یہ کون سی صورت ہے؟ تیسری. وہ قصے میں کیا ہوا کہ جس نے چوری نہیں کی اس کی اس پر تہمت لگا دی. یہ تو تینوں چیزیں آ گئی اس میں، سبحان اللہ. دیکھیں میرے بھائی، اور یہ میں کہا تیسری صورت سب سے خطرناک ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، فوراً کیا کرنا چاہیے؟ توبہ نہیں کی، اپنے حد تک تھی، چلو خود ذمہ دار ہے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں سے توفیق دے اس کے آگے دے کے، اگر بندہ کوئی اس کے دل میں کبھی تڑپ ہو سکے، جیسا کہ میں نے کہا کہ جس شخص نے 100 قتل کیے تھے اسے اللہ پھر بھی توفیق دے دی تھی توبہ کی. لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ جب کوئی شخص گناہ کرے، کسی پہ تہمت لگا دے. فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، ایک تو اپنے گناہ کا بوجھ ہے اس نے اٹھایا ہوا ہے، اور جس پر تہمت لگائی اب وہ گناہ بھی اس کے اور گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا، جب کسی بری پہ تہمت لگتی پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کتنے گناہ ہے پتہ ہے؟ احتمال بہتان کیوں ہے اس میں؟ پتہ ایک گناہ ہے بس، کہ چوری کی سزا چوری ملے گی اسے، بس وہ اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، بس یہی ہوگا. کتنی ہے؟ جھوٹ، دھوکہ، فریب، نہیں سب شامل ہے کہ نہیں؟ سب الگ الگ گناہ ہے کہ نہیں؟ الگ الگ کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ الگ الگ ہے. پھر اس کا ناجائز تہمت بری تھا، الگ گناہ، اس کے بعد اس کو سزا اگر ملتی ہے تو، جبکہ اس قسم سزا نہیں ملی، ابھی بتاتا ہوں کہ کیسے ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے نام کو بدنام کرنا معاشرے میں، فلان چور ہے، بات عام ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اگرچہ وہ بری ہے، اس بیچارے کو قصور ہی نہیں ہے. یہ سارے گناہ جو ہیں بہتان عظیم ہے جو اس شخص نے قیامت کے دن اس کے جواب دیا ہے. دنیا میں تو الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اس یہاں پہ سزا دے دے، کچھ نہیں ملتا سزا، تو آخرت تو وہ بچ نہیں سکتا، سبحان اللہ. آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت آپ پر نہ ہوتی، لہم طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت نے قصد کر لیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے یا بہکا دے، نعوذ باللہ. کون سا؟ یہ جو اس کے قوم والے تھے، یہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ فلان نے چوری کی، تہمت کسی اور پہ لگا دی. تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر لیا کہ ان کی طرف سے وکالت نہ کریں، کیونکہ یہ باطل پہ حق پر نہیں ہے. لہم طائفۃ، انہوں نے ہم کہتے ہیں جو ابتدا ہوتے کوئی چیز کرنے کی، کہ آپ کو گمراہ کر دیں صحیح فیصلہ کرنے سے، نہ حق فیصلہ کرنے سے. وما یضلون الا انفسهم، حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی نفس پر اور خود ہی گمراہ ہو جاتے، اپنے نفس گمراہی یعنی ڈال لیتے اور خود گمراہ ہو جاتے. وما یضرونک من شیء، اور آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ کیوں؟ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ انزل علیک الکتاب، یہاں پر وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ تعالی نے آپ پر کتاب الحکمت کو نازل کیا ہے. کتاب قرآن مجید، حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بعض علماء کہ کتاب قرآن مجید اور حکمت قرآن مجید کی جو باقی مزید تشریحات ہیں، قرآن مجید کی جو باقی جو سمجھ ہے، تمام اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے، اور دونوں قول صحیح ہیں. کتاب الحکمت کتاب اور سنت ہے، مفسر نے یہ فرمایا ہے. اور اس میں کیونکہ سنت نے تشریح کی نا، قرآن مجید کی بہترین تشریح سنت نے کی، حدیث نے کیا نا، تو دونوں شامل ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں کتاب اور سنت وحی کی وجہ سے، اللہ نے محفوظ کر دیا. وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ تعلیم جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظیم فضل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے فضل کیا ہے، کسی مخلوق پر نہیں کیا ہے. سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کا اگر ہے، اس کائنات پوری میں سب سے زیادہ وہ سب سے بڑا سب سے عظیم ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، خلیل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ محبوب کہتے ہیں، محبوب سے بڑا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ الخلیل. وہ بہت کم لفظ استعمال کرتے ہیں. محبوب کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں حق تلفی ہے. بعض کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب بھی کہتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو حبیب سے بڑھ کر جو لفظ ہے جو حق رکھتے وہ خلیل، کیونکہ دو خلیل ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خلت لفظ سب سے بڑا درجہ ہے، محبت میں سب سے بڑا درجہ خلت کا ہے. اس میں صرف دو قسم کے لوگ فائز ہیں، جو عظیم انبیاء اور رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خلیل الرحمن ہے علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے بڑا فضل و کرم کیا ہے. کس صورت میں ہے؟ انزلنا علیک الکتاب والحکمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی خوبیاں ہیں تمام اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے. افضل الخلق اشرف المخلوقات، اور سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس کتاب اور حکمت، اس وحی اور اس عصمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر سے محفوظ کر دیا ہے. اچھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ غلط کیا تھا، لہم مطائف، صرف ہم کیا تھا. اور ہم سے کیا مراد ہے؟ یہ ابتدا ہوتی ہے کوئی چیز کرنے کی، نیت ابھی دور ہے. پتہ نیت کیسے بنتی ہے؟ عمل کیسے ہوتا ہے؟ عمل سے پہلے نیت ہوتی ہے نا، نیت سے پہلے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ایک سوچ آتی ہے دماغ میں، خطرہ ہوتا ہے، اسے خطرات بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم. پھر وہ مزید مضبوط ہوتی ہے، پھر کرتے کرتے وہ نیت کی طرف بنتی ہے، پھر انسان عمل کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا لہمت طائفۃ، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جو نے وہ کوشش کر رہے تھے، ایک سوچ آ رہا ہے، اللہ آپ کو اس سے محفوظ کر دیا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ کر دیا ہے. لیکن جو نہ حق فیصلے کرتے ہیں، جو نہ حق وکالت کرتے لوگوں کی، ان کا کیا ہوگا؟ کیسے اللہ کے پکڑ سے بچیں گے؟ کب تک ظالموں کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ لوگ کرپشن کرتے. اچھا، اس میں اور بھی یاد رکھیں، اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں، چاہے شریعت کے تعلق سے ہوں، چاہے وہ خون یا عزت اور آبرو یا مال کے تعلق سے ہوں. جو انسان شرک کرتا ہے، نفس پہ ظلم کرتا ہے، نشرک الظلم العظیم، اس کی طرفداری کرنے والے، دفاع کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں. پتہ ہے، کیونکہ وکالت کرتے ہیں، بدعت کی وکالت کرتے ہیں، یہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں. کیونکہ سب سے بڑا جرم شرک ہے، پھر بدعت مکفرہ ہے. جو اس وقت ان کی دفاع کرتے ہیں اور ان کی وکالت کرتے ہیں شریعت کے انداز میں، عدالتوں میں نہیں، ایک تو وہ وکیل ہے جس کی میں بات کر چکا ہوں، ان سے بڑھ کر خطرے میں وہ لوگ ہیں جو ان کی وکالت کرتے ہیں، جو شرک بدعت کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں. ایک تو شرک طرف دعوت دیتے ہیں، بدعت کی طرف دعوت دیتے ہیں، معروف ہے. کچھ لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں، یعنی آپ نے کسی بدعت کا رد کر دیا ہے کہ فلان شخص سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس کی یہ دلیل، اس نے یہ بات یہاں پہ کہی ہے، اس کی یہ دلیل ہے، کیا شرعی مطلب ہے کہ نہیں، کہ منہج السلف ہے کہ نہیں. منہج السلف میں سے اگر کوئی شخص سر عام غلطی کرتا ہے تو اس کا جواب سر عام ہونا چاہیے تاکہ وہ شخص اس گناہ سے بچ جائے. اگر وہ کسی خاص مجلس میں غلطی کرتا ہے تو خاص مجلس میں اس کو نصیحت کی جاتی ہے. واضح ہے، یہ منہج السلف ہے. آپ دیکھ لیں سلف نے کیسے رد کیا ہے، جہمیہ کا کیا ہے، معتزلہ کا کیا ہے، قدریہ کا کیا ہے، اشاعرہ، ماتریدی، ان تمام کا رد کیا ہے، نام لے کے بھی رد کیا ہے. اور آج دور حاضر میں علماء رد کرتے آئے ہیں، نام لے کے رد کرتے آئے ہیں. جب آپ کسی کا رد کرتے ہیں بشرطے کہ انصاف ہو، ادب کا دائرہ ہو، حق بیانی ہو، ٹھیک ہے نا، آپ نے حق بیان کر دیا ہے دلیل کی روشنی میں، تو بعض لوگ غلط فہمی لگی ہے کہ ایسے لوگ وہ حدادیہ میں شامل ہیں. بے حدادیہ ایک تبدیع میں غلو کرنے والے ہیں، یعنی کسی شخص میں جو بدعتی نہیں ہے اس کو بدعتی کہنا، بغیر دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، تہمت لگا کر اسے کہہ دینا کہ بدعتی ہے. جو دلیل کی روشنی میں بدعت یا کسی غلطی کو بیان کرتے ہیں وہ حدادی کیسا ہے؟ علماء نے اسے تفریق بیان کی ہے. اگر جو دلیل کی روشنی میں، اگر حدادی، پھر جتنی بھی جو دلیل کی روشنی، دلیل سے مراد کیا ہے؟ کہ کسی عالم سے، کسی شخص سے، کسی بدعتی یا کوئی بھی ہو، اس نے اگر غلطی کی، غلطی کی نشاندہی کرنا الگ چیز ہے، اس سے بدعتی کہنا الگ چیز ہے۔ اہل سنت میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو بدعتی نہیں کہتے، اس کے اصول سنت کے ہیں، اگرچہ کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، خلاف منہج کوئی بات ہوئی ہے، جبکہ اس کے اصول سنی اصول ہیں، منہج اس کا سلفی منہج ہے، لیکن معصوم تو نہیں ہے نا، کوئی پاؤں پھسل گیا، غلطی ہو گئی ہے، غلطی کی نشاندہی اگر غلطی سرعام ہے تو سرعام ہو جاتی ہے غلطی کو رد کرنے کے لیے، تاکہ عوام الناس اس غلطی سے بچ جائے اور وہ خود شخص بھی اس کی اس غلطی سے توبہ کر لے، اگر توبہ نہیں کرتے اس تخفیف تو ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ تو چل گیا نا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر اس شخص کی غلطی نہیں ہے اور بغیر ثبوت کے اس کی غلطی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تہمت لگائی تو یہ تو غلط ہے، یہ تو غلط ہے۔ اس میں غلو کرنا تو حداد ہونا ممکن ہے، جو غلو کرنا ہے، جو اس شخص دلیل کو روشنی میں ادب کے دائرے میں رہ کے غلطی کی نشاندہی کرتے، جو کہتے وہ حدادی ہے، تو اس بیچاروں کو پتہ نہیں حدادی پھر ہوتی کیا ہے، اس کو پتہ لگانا چاہیے حدادی کون ہوتے ہیں۔ علماء نے اور شیخ ربیع نے خصوصی طور پر کس طریقے سے ان کو الگ الگ کیا ہے اور کس طریقے سے ان کے پردے کو فاش کیا اور ثبوت کی روشنی میں انہوں نے باتیں بیان کی، لوگوں نے تو نہیں چھوڑا نا، علماء لوگوں نے کلام کیا۔ حدادی وہ ہے جو الحق اہل سنت علماء پہ کلام کرتے ہیں، ان کے تبدیع کرتے ہیں، چھوٹے سی غلطی کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں اور بغیر ثبوت کے بات کرتے ہیں۔ آپ ریکارڈ بھی کیا ہے، ریکارڈنگ بھی سنائی ہے اور اس کا حوالہ بھی دیا ہے، غلطی کی نشاندہی بھی کی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں حدادی ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے اور لوگوں کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ الغرض تو اللہ تعالیٰ کا فضل اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم ہے، اور یہ فضل اس فضل کی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بری کر دیا ہے اور محفوظ کر دیا ہے کہ غلط فیصلہ کبھی ہو تو غلط فیصلہ کا امکان ہی نہیں ہے اس اعتبار سے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے منع کرمائے فرمایا وکالہ سے، اور رات میں جو سرگوشی ہو رہی تھی اس قوم کی، دیکھیں آگے دیکھیں جو اچھی بات ہے اس کو کس طریقے سے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ سرگوشی کی صورت میں کرنی نہیں ہے اور نہ خیر کی بات ہم نے کرنی ہے، کون سی بات کب کیسے کرنی ہے، پھر اس کی نشاندہی کرنے کے لیے مزید وضاحت کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر سرگوشیوں میں، نجوا کہتے ہیں سرگوشی میں جو الگ سے بات ہوتی ہے یا مشورہ جو الگ سے ہوتا ہے، ان کے اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، الا استثناء ہے۔ دیکھیں جب کچھ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں الگ بات کرتے ہیں اور دوسرے کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، جیسے کہ ان اس قوم نے کہ یبیتون ما لا یرضی من القول، رات کے جمع ہو گئے تو کچھ منصوبے بنا رہے تھے، تو الگ بیٹھے اگر کوئی بات کرنی ہے تو نہ کرے بندہ، الا یہ کہ الا استثناء، دیکھیں من امر بصدقۃ، جو صدقے کا حکم دے، صدقے کی بات کر، اور صدقے میں عام لفظ ہے، صرف مالی صدقہ نہیں ہوتا، اس میں علم بھی صدقہ ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی صدقہ ہے، تسبیح تذکیر حدیث میں آیا ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب صدقات ہیں، تو صدقہ کیونکہ یہاں پہ نکیرہ ہے سب شامل ہے اس میں۔ الا من امر بصدقۃ، آپ آپس میں بیٹھتے ہیں مالی صدقے کی بات کرتے ہیں، فقراء سے طعام و طعام کی بات کرتے ہیں، فقراء کی آپ خصوصی عنایت کی بات کرتے ہیں، اہتمام کی بات کرتے ہیں کہ صدقات و خیرات ہو، اچھی بات ہے، بھلائی کی بات ہے نا، خیر ہے نا، کریں، تسبیح الگ ذکر کرتے ہیں، طلب علم کی مجلس ہے اس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، تسبیح الگ ذکر کرتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ تو یہ استثناء میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ الا من امر بصدقۃ او معروف، معروف ما تعارف علیہ الناس فی الخیر، جو خیر و بھلائی کی بات ہے جو بھی اب کرتے ہیں، جو شرعاً و عقلاً بھلائی ہو اور خیر ہو اس کی آپ بات کرتے ہیں، چاہے کوئی بات بھی ہو وہ بھی اس میں شامل ہے، او اصلاح بین الناس، لوگوں کے بیچ میں صلح کرنے کی آپ بات کرتے ہیں، آپ رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، دن میں اکٹھے ہوتے ہیں، یا کہ فلاں کا جھگڑا ہوا ہے کچھ صلح کرا دینی چاہیے، آپس میں بھائی غلط فہمی کا شکار ہیں، اچھی بات ہے، اگرچہ سرگوشی ہے، الگ سے آپ بیٹھے ہیں، الگ سے اپنے ایک مجلس سجائی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہے، بھلائی کے لیے ہے کہ نہیں، یہ بھی اس استثناء میں شامل ہے۔ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، اور جو یہ کرے، یعنی جو تین چیزیں ذکر کی ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی جو بھلائی کے کام ہیں، جو یہ کرے ابتغاء مرضات الله، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتيه اجرا عظيما، تو ہم عم قریب اسے بڑا ثواب دیں گے، اجر عظیم دیں گے، دنیا میں بھی اجر ہوگا، اس کی جو نیکیاں وہ اس مزید دگنا کر دیا جائے گا، یا سات گنے دس گنے اس سے زیادہ کر دیا جائے گا، اور آخرت میں اجر عظیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. اس میں ایک بڑا پیارا پیغام ہے. کیا ہے؟ اخلاص نیت للہ. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ. کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ بھلائی کا کام جب انسان کرتا ہے تو شیطان خوں میں دوڑتے وسوسہ کرتے ہیں، لوگ تو نہیں دیکھ، لوگوں کو دکھاؤ، ریاکاری ہو گئی، کام برباد ہو گیا، اکارت ہو گیا. تو اخلاص النیہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے لیے خالصتاً کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، ابتغاء مرضات اللہ. اور متفق الحدیث میں آئے، اس میں میں ختم کرتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، جب کوئی بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتے ہیں اسے مت لکھو. جب برائی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کی نہیں ہے، نیت کرتے برائی کی، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے اسے مت لکھو. جب برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک برائی لکھو. جب کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر لکھو اسے. جب وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے 10 گنا لکھو. دیکھا اللہ کا کرم، دیکھا. تو برائی کا ارادہ صرف ارادے کی حد تک ہے تو کوئی بات نہیں. برائی کرتے ہیں تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو نیکی کا ارادہ الگ سے لکھا جاتا ہے، ایک نیکی، اس پہ عمل ہوتے تو 10 گنا نیکیاں. عجب ہے انسان پر کہ دہائیاں جو ہیں، اکائیاں دہائی پر غالب آ جاتی ہیں، ایسا ہے نا؟ ایک اکائی ہے گناہ، ایک 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 لکھے جاتے ہیں، ایک نیکیاں ہیں جو دہائیوں میں لکھی جاتی ہیں، 10 گنا 10 گنا 10 گنا. سزا کس کو ملے گی؟ جس کی اکائیاں، ایک ایک لکھنے والے گناہ غالب آ جائیں گے دہائیوں پر جو 10 لکھے جاتے ہیں. کتنے بدبخت ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس سے بڑھ کر کیا بدبختی ہوگی اس انسان کی. اللہ نے اسے اتنی آسان راستہ دیا ہے جنت کا، اور وہ جنت میں زیادہ نہیں چاہتا. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میرے سارے سر امت جنت میں داخل ہوگی، سوائے اِلَّا مَنْ أَبَى، سوائے جو ان کے جو انکار کرتے ہیں. صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کرتے ہیں وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، کون انکار کر جنت میں جانے سے؟ کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا. اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، ایک نیکی نہیں 10 نیکیاں ملے گی. جو نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں جائے، وہ جہنم میں جائے گا. تو جنت کا راستہ آسان ہے میرے بھائیو، جہنم کا راستہ مشکل. ہم نے مشکل راستہ کو آسان کر دیا ہے اپنے لیے، نعوذ باللہ شہوات کی اتباع شبہات میں پڑھنے سے. وہ جو نیکی کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، جو آسان تھا ہم نے اس کو مشکل کر دیا اپنے لیے، اب رب کے نافرمانی سے. جبکہ ہم نے کیا کرنا تھا؟ صرف من اطاعنی دخل الجنۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری کریں، اطاعت کرنی ہے. اطاعت میں تھوڑی سی جد جہد کی ضرورت ہے، اخلاص سننی ہے، اتباع سننا ہے، یہ اہم بات نہیں ہے. توفیق اس کے بعد جو ایک قدم بڑھاتا ہے، جو چاہتا ہے، جو نیک ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے توفیق دیتا ہے. جس کا نہ ارادہ ہے، نہ چاہت ہے، اور نہ وہ عمل کرنا چاہتا ہے، پھر وہی بات، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.
یہ قاضی جو فیصلہ کرنے والا، ایک ظالم ہے جس نے ظلم کیا، تو مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، دونوں وکیل ہیں، ایک ظالم کی طرف سے، ایک مظلوم کی طرف سے. مظلوم کا وکیل حق کے لیے لڑ رہا ہے، ظالم کا وکیل اپنے ظالم کو بچانا چاہ رہا ہے. جب قاضی فیصلہ کرتا ہے، اگر قاضی صحیح فیصلہ کیا تو ظالم کو سزا سناتا ہے، ٹھیک ہے. جب ظالم کو سزا ہوتی ہے، ظالم کی طرف سے جو وکالت کرنے والا اس کو بھی سزا آنے میں قاضی جو ہے نا سنانا چاہیے نا، اس کو چھوڑ دیتا. کیوں؟
کیا پتا فیصلہ تو کر دیا اسے نا، اس کو کیا پتا کہ ظلم ہے؟ قاضی نے قاضی نے فیصلہ ظالم کے حق میں کیا نا.
ہاں
ہاں، اب قاضی نے فیصلہ سنا دیا، تو نے گناہ کیا ہے، تو نے ظلم کیا ہے، سزا فلا فلا،
ٹھیک ہے.
لیکن اس کی طرف سے جو طرفداری کر رہا تھا وکیل،
ہاں
اس کو سزا نہیں دیتا،
ملنی چاہیے، واللہ ملنی چاہیے، نہیں دیتے
اس کو، ملنی چاہیے.
یہ سسٹم کی خرابی ہے. نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، اصل فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فیصلہ غیر شرعی فیصلہ ہے. شرعی فیصلے میں اگر ثابت ہو جائے کہ اگر وہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس نے ظلم کیا، مجھے پتہ تو نہیں تھا، میں نے تو شواہد کو دیکھے کیا ہے. جان دیکھے وکالت وکیل بڑے تیز ہوتے, جان چھوڑ کے بڑے حربے ہوتے ہیں ان کے پاس. یہ تو جلد جھگڑا کر کے دکھا دیا اس نے, آخر میں کون جھگڑا کرے گا؟ جبکہ سچ بات ہے, اگر قاضی جو ہے ظالم کو سزا سنا دی تو اس کو بھی پھر کیس چلنا چاہیے الگ سے. اب اس پر بھی کیس کرو, اس کو دیکھو کہ اس نے اس کا ساتھ کیوں دیا ہے. اگر وہ جرم ثابت بھی ہوتا ہے اس کو بھی سزا دے دے. دیکھ سزا کا مستحق وہ بھی ہے جس نے غلط طرفداری کی ہے. بالکل بالکل, لیکن سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس کا وہ کہتے اس کا پیشہ ہی ایسا ہے, اس کو پیشہ کو اور بنا کے کہتے یار چلتا ہے. کہاں چلتا ہے؟ جس دنیا میں چلتا وہاں پہ نہیں چلے گا, کہاں بچے گا بھائی؟ میں تو بتا رہا ہوں اس کو جرم دار, اس کا جرم دار ہے اس کا. اللہ رحم کرے ہم سب پہ. اللہ اعلم. اچھا دو سوال ہیں, میں بھول جاؤں گا. اسکور کریں.